السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ صفحہ نمبر 35 آیہ نمبر 220 224 220 سے 224 تک صفحہ نمبر 35. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارینا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. آج کی آیت میں بہت سارے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، لہذا غور سے اسے سننے کی کوشش کریں یا اس کو نوٹ کر لیں. آئے دیکھیں 220. فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتاما قل اصلاح لہم خیر وإن تخالطوہم فإخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لآنتکم ان اللہ عزیز حکیم. فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں. وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الیتامہ، یتیم کے بارے میں. قل کہہ دیجئے، اصلاحن، اصلاح، لہم، ان کے لیے، خیر، بہتر ہے. وَإِنْ اور اگر تُخَالِطُوهُمْ، تم وہاں ملا لو ان کو، انہیں آپس میں خلط ملت کر لو، ملا لو، مکس کر لو. فَإِخْوَانُكُمْ، تو بھائی ہیں وہ تمہارے. واللہ اور اللہ تعالیٰ، یعلم وہ جانتا ہے، المفسد فساد کرنے والے کو، من المسلح اصلاح کرنے والے سے. ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ، لعانتکم البتہ مشقت میں ڈالتا تم کو. ان اللہ بے شک اللہ تعالی، عزیز زبردست ہے، حکیم حکمت والا ہے. دونوں کے بارے میں غور و فکر کرو، یعنی دنیا اور آخرت کے بارے میں غور و فکر کرو. اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں، پوچھتے ہیں کہ یتیموں کے بارے میں کیا احکام ہے. ان سے کہیں کہ ان کی اصلاح کا طریقہ اختیار کرنا ہی بہتر ہے، اور اگر انہیں اپنے گھر میں اپنے ساتھ ہی رکھ لو تو آخر وہ تمہارے ہی بھائی ہیں. اور اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والے اور بگاڑ کرنے والے، یعنی دونوں کو خوب جانتا ہے، جو یتیم کا مال کھانے والے ہیں یا اسے فائدہ پہنچانے والے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی بھی کر سکتا تھا. بے شک اللہ تعالی صاحب اختیار اور حکمت والا ہے. یہ آیت دراصل صحابہ اکرام کے سوال کرنے پر نازل ہوئی. اس سے پہلے یتیموں کے تعلق سے دو قسم کے احکام نازل ہو گئے تھے. ایک تو یہ تھا کہ یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، اور دوسری آیت یہ تھی کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں. اب یہ دونوں آیات دراصل بہت زیادہ ڈرا دینے والی تھیں. تو جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے سامنے یہ مسئلہ پیش آیا کہ ان کے درمیان میں جو یتیم بچے تھے ان کی کفالت کیسے کریں، ان کی سرپرستی کیسے کریں. اب ظاہر سی بات ہے، جو یتیم بچے تھے ان کا مال وغیرہ صحابہ کے پاس آ گیا تھا، اور وہ ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، ان کو ٹیک کیئر کرتے تھے یا ان کا خیال رکھتے تھے. تو وہ ڈرنے لگے کہ اب اگر ہم ایک ایک پیسے کا حساب الگ الگ رکھیں، اور ان کا الگ حساب رکھیں، ان کا کھانا پکانا الگ ہو اور ہمارا کھانا پکانا الگ ہو، تو اب سوچے کتنی مشکل پیش آتی. اور صحابہ کرام ڈر کر ایسا ہی کرنے لگے تھے، ان کو اتنا ڈر لگتا تھا. اور بلکہ بعض صحابہ کرام تو یتیم کی کفالت سے ڈر کی وجہ سے کترانے لگے تھے کہ اگر یتیم کے مال کی وجہ سے اتنا زیادہ اس کے بارے میں وعید آئی ہے تو بہتر ہے کہ ہم اس میں انوالو ہی نہ ہوں، کہ ہم یتیم کی کفالت ہی نہ کریں، کیونکہ اگر ہم یتیم کی کفالت کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کا مال ہمارے مال میں مل جائے. اور ہمارے مال میں جب مل جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں. تو لہٰذا صحابہ ڈر گئے، اور انہیں لگا کہ اگر ہم یتیم کا مال مکس کر لیتے ہیں ہمارے اس میں، اور تھوڑا بہت بھی ہمارے وہ استعمال میں آ جاتا ہے، تو ہم تو جہنم کے مستحق بن رہے ہیں. لہٰذا وہ پیچھے ہٹ گئے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر یہ آیت نازل فرما کر ان کو آسانی فراہم کر دی، صحابہ اکرام کو، کہ تم آپس میں. تو خالتوہم کا لفظ آئے یہاں پر، خلطہ ہوتا ہے خوا لام توا، خلط ملت کر لینا، یہ بھی لفظ ہم اردو میں کہتے ہیں، مکس کر لینا، جیسے کہ آٹے میں نمک ہم مکس کرتے ہیں، یا کوئی بھی چیز جب ہم مکس باہم جو دو چیزوں کو ملا دیا جاتا ہے، مکس ہو جاتی ہے جب چیزیں، تو اس کو خلطا کہتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم ملا لو آپس میں تو وہ تمہارے بھائی ہی ہیں، نو پرابلم، تم اپنے مال کے ساتھ مکس کر کے ان کو اس کا حساب کتاب رکھو. بہت زیادہ باریکی سے بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون تمہارے اندر فساد کرنے والا ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے، یعنی کس کی نیت کیا ہے. اگر تم اپنے مال میں ان کے مال کو مکس کر لو، تم بزنس کر رہے ہو ساتھ میں، یا کھانے پینے کا معاملہ ہے، جیسے اب اگر گھر میں یتیم تھا، اس زمانے میں کوئی یتیم خانے تو تھے ہی نہیں، گھروں میں یتیم رکھے جاتے تھے بچے، اب گھر میں یتیم بچہ ہے، اس کا ہر چیز الگ لائی جائے گی، اس کے پیسوں کا حساب الگ رکھا جائے گا، اور اگر ایک اکیلا بچہ ہے سمجھے، تو اس ایک اکیلے بچے کے لیے کھانا بنے گا، اب گھر کے سب لوگوں کا کھانا بن رہا ہے اور ایک اکیلے بچے کا کھانا الگ بن رہا ہے، اس کا حساب کتاب الگ ہے، گھر کا حساب کتاب الگ ہے. اب آپ خود سوچیں کہ کتنی پریشانی کا معاملہ ہو جائے گا، اور کتنا پھر وہ جو یتیم کی کفالت کرنے والے ہیں وہ کتنے، یعنی ان کے لیے ایک سمجھے پریشانی کی بات ہوگی کہ اس کا الگ پکاؤ اور ہمارا اپنا الگ پکاؤ. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم آپس میں ملا لو مال کو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تمہاری نیت فساد کرنے کی نہ ہو، تمہاری نیت یہ نہ ہو کہ تم یتیم کا مال اڑا جاؤ، تم یتیم کا مال کھا لو بہانے بازی سے یا بہانے کر کر کے. تو اس سے منع فرما رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ادروائز یتیم کا مال ملا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر تمہاری نیت اصلاح کی ہے. تو اس لیے یہاں پر ایک طرح سے دیکھا جائے تو بہت ہی بہترین بات کہی گئی ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اور ہم اس بارے میں محتاط ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اب ہم جب ہم دین کا کام کرتے ہیں، بہت سارے لوگ آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس اپنے صدقات لا کر دیں. اب صدقات میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اب آپ الگ الگ لفافے بنا کر رکھیں گے، تو اب آپ مکس نہیں کریں کہ نہیں یہ پیسے تو بس فلاں مد کے ہیں. تو ٹھیک ہے، فلاں یہ فلاں صدقات فلاں مد کے لیے ہے، یعنی ایک کس نے لا کے دیا آپ کے پاس کہ ہم کو کسی دین کے کام کے لیے پانی کا انتظام کرنا ہے، کسی ایک نے لا کے دیا کہ ہم کو یہ یتیموں کی کفالت کے لیے دینا ہے. اب سمجھے 100 ریال آپ کے پاس پانی کے لیے ہے کہ کسی دینی مدارس میں پانی کا انتظام کر دینا ہے آپ کو، اور 100 ریال سمجھے یتیموں کی کفالت کے لیے ہے. اب جب آپ اس کو الگ الگ لفافوں میں رکھیں گے تو آپ کو مشکل پیش آئے گی، تو آپ ایسا کریں دونوں پیسوں کو ملا دیں، لیکن اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں کہ اچھا 100 ریال یتیموں کی مدد کے لیے ہے اور 100 ریال پانی کا انتظام کرنے کے لیے ہے. جب آپ آگے پہنچا دیں، دے دیں، تو سمجھے وہ 100 ریال لگیں گے پانی کے لیے اور 100 ریال لگیں گے یتیموں کے لیے. تو اب مکس کر کے پیسے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اب الگ الگ لفافوں میں یا الگ الگ اتنی دفعہ سنبھال کے رکھیں گے اور وہی پیسہ اس میں جائے تو اب یہ مشکل کام ہے. آپ رکھ لیں ایک ہی ساتھ اور اس کو لکھ لیں کہ یہ اتنی رقم یہ فلاں فلاں کام کے لیے ہے، تو اس کو ملا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیت جانتا ہے کہ نیت کیا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک مفسد کو اور ایک مصلح کو، جو اصلاح کرنے والا ہے، دونوں کو جانتا ہے، دونوں کی نیتوں کا حال جانتا ہے. لہٰذا اگر تم ساتھ میں ملا کر رکھو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو ایکچولی یہاں پر یتیموں کی تربیت اور ان کی خیر خواہی کی بات کی گئی ہے، کہ یتیموں کی تربیت معاشرے کے جو لوگ ہیں، سرپرست ہیں، جو معاشرے کے اچھے لوگ ہیں، ان کے ذمے ہیں، اور ان کی تربیت اور ان کی خیر خواہی کرنا یہ ایک مسلمان مومن کی ذمہ داری ہے. تو صحابہ کرام چونکہ پہلی دو آیات کی وجہ سے ڈر گئے تھے، کہ ایک میں تو یہ حکم تھا کہ یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، اور دوسرا یہ حکم تھا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں. تو اسی لیے صحابہ کرام بہت محتاط ہو گئے تھے اور ان کے اور اپنے مال بالکل الگ الگ کر دیے تھے، ان کا کھانا پینا، ان کی ضروریات. لیکن بس اس وجہ سے یتیموں کا نقصان بھی ہو سکتا تھا یا ہوتا تھا. جیسے آپ دیکھیں کہ آپ اگر سب چیزیں ملا کر لے کر آئیں، یعنی بلک میں اگر آپ سامان خریدیں تو آپ کو چیپ داموں میں پڑ جائے گا، وہ سستا پڑ جائے گا، لیکن آپ اگر ایک ایک چیز خریدتے ہیں تو وہ آپ کو مہنگا پڑے گا. تو بعض وقت یتیموں کا اس میں نقصان بھی ہو جاتا تھا، یعنی ان کے لیے کھانا پکانا الگ سے یا جو کھانا بچ جاتا، مثال کے طور پہ آپ نے کچھ بنایا کھانا ہے، اب ایک ہی بچہ یتیم ہے آپ کے گھر میں، آپ نے اس کے پیسوں میں سے ہی اس کے لیے کھانا بنایا اور وہ کھانا بچ گئے تو کیا کریں؟ تو اب یہ مشکل والی بات تھی. تو لہٰذا بتا دیا گیا کہ کوئی بات نہیں. جب سوال کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ اگر تم مال ملا لو آپس میں اور اس سے تمہارا مقصد یتیموں کی اصلاح ہو تو تم کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر تم الگ الگ رکھنا چاہتے ہو تمہارے لیے آسانی ہے تو تم الگ الگ رکھو، اور اگر تم ملانا چاہتے ہو تو آخر وہ تمہارے دینی بھائی ہی ہیں، یعنی تم ان کا مال اپنے مال میں ملا سکتے ہو یا الگ کر سکتے ہو، یا کچھ مال ملا لو یا بعض حالتوں میں ان کا مال الگ کر دو، ہر صورت میں درست ہے۔ بس تمہیں دیکھنا یہ چاہیے کہ تمہاری اپنی نیت خیر پر مبنی ہو، یتیم کی بھلائی تمہارے نظر میں ہو، اور اللہ تعالیٰ تو نیتوں کا حال جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ پابندیاں تم پر سے ہٹا دی ہیں، یعنی وہ سختی کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ نہیں تم لوگ الگ الگ ہی رکھو مال، ایک ایک پائی کا حساب رکھو، لیکن یہ مشکل ہو جاتی۔ لہٰذا یہ سبحان اللہ، یہ اللہ سبحان اللہ کی حکمت اور رحمت ہے کہ اس نے تمہیں اس صورت سے آزاد کر دیا، تمہارے لیے آسانی فراہم کر دی۔ اور یہاں پر لعانتکم کا جو مطلب ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن میں جو ہے الگ الگ الفاظ آئے ہیں، اور بعض دفعہ ایک ہی معنی کے الفاظ ایک ہی معنی ہوتے ہیں لیکن اس کے لیے الفاظ الگ آئے ہیں، اور بعض اوقات جو الفاظ آئے ہیں اس کے معنی الگ الگ ہیں، یا بعض اوقات الفاظ الگ الگ ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر لعانتکم کا لفظ آیا ہے، اور قرآن میں یہ الگ اور دوسری جگہ بھی آیا ہے۔ جیسے ایک جگہ آتا ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم، اے ایمان والو کسی غیر مذہب کے آدمی کو اپنا رازدار نہ بناؤ، یہ لوگ تمہاری خرابی اور فتنہ انگیزی کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے، اور چاہتے کہ جس طرح ہو تمہیں تکلیف پہنچے۔ تو تکلیف کے معنی میں آیا، تو اس کا معنی ہوتا ہے انتا، عین نون تا سے ہے یہ روٹ ورڈ اس کا، انتا ایسی تکلیف پانا جس میں ہلاکت کا اندیشہ ہو۔ اور ایک اور معنی بھی اس کے بتایا جاتا ہے کہ اشدت الدرر، یعنی انتہائی تکلیف۔ تو آنتا کسی کو ایسی مشقت میں ڈال دینا جو کہ تکلیف دہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے وہ تکلیف دہ مشقت تم سے دور کر دی، اللہ تعالیٰ نے وہ تنگی تم سے دور کر دی کہ اگر وہ یتیموں کے معاملے میں ایسے احکامات نازل فرما دیتا کہ تم ان کا مال الگ الگ رکھو تو تمہارے لیے مشکل ہو جاتی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے وہ تکلیف تم سے ہٹا دی۔ تو اسی کی طرف یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اشارہ کیا گیا ہے۔ تو اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یتیموں کے بارے میں اتنے احکامات کیوں ہیں قرآن میں۔ ایکچولی یتیموں کے بارے میں قرآن میں اتنے سارے احکامات کیوں نازل ہوئے، یہ یتیموں کے تعلق سے یا ان کا خیال رکھنے کے تعلق سے قرآن میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ کیوں بیان کی گئی، تاکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک ایسی سوسائٹی ڈیولپ کرے، ایک ایسی سوسائٹی، ایک ایسا معاشرہ تعمیر کرے جس میں ایک جو کمزور لوگ ہیں ان کا خیال رکھا جائے، یا جو لوگ حقوق سے محروم ہیں ان کو ان کے حقوق دیے جائیں، اور ایک دوسرے کی سرپرستی خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہو۔ تو بہرحال یہاں پر ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہو یا انفاق کا جذبہ پیدا ہو، اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور خاص طور سے اس میں یہاں پر یہ بات بھی بتائی گئی کہ اگر یتیم جس کے والد نہیں ہیں اس کو یتیم کہا جاتا ہے، اصل میں وہ نابالغ بچہ جس کے والد نہ ہو وہ یتیم کہلاتا ہے۔ تو وہ یتیم اگر وہ مالدار بھی ہوں اور تم کو ان کا سرپرست بنایا گیا ہے اور وہ ابھی نابالغ ہیں، وہ سمجھ نہیں رکھتے، وہ ابھی شعور کی حد تک نہیں پہنچے ہیں، تو لہٰذا تم ان کا خیال رکھو۔ تو ایکچولی یہ خیر خواہی کا جذبہ پیدا کیا گیا، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں اتنی احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں حدیث کے، کہ آپ نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوگے، اور پھر یہ کہہ کر آپ نے شہادت اور درمیانی انگلیوں کی کا اشارہ کر کے بتایا، یعنی جو شہادت کی انگلی ہے آپ کی، جو انگوٹھے کی بازو کی انگلی ہے وہ آپ اٹھائیں، اور جو مڈل فنگر ہے وہ اٹھائیں، تو دونوں کتنے قریب قریب ہیں۔ تو آپ نے یہ بشارت دی کہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے اور اس کا حق ادا کرتا ہے برابر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اتنا قریب ہوگا قیامت کے دن، کیوں؟ کیونکہ یتیم کی پرورش کرنے کی وجہ سے۔ اب آپ خود سوچیں کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے اس سے بڑھ کر خوش قسمت کون ہو سکتا ہے بھلا۔ تو یہ خوشخبری آپ نے دی۔ ایک احمد کی حدیث ہے اور ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کی سختی کی شکایت کرنے لگا، کہ اس کا دل بہت سخت ہے۔ اس نے شکایت کی کہ میرا دل بہت سخت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں شفقت سے، محبت سے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا دل کو نرم کر دیتا ہے۔ آپ سوچیں کہ مجھے اور آپ کو کتنی ضرورت ہے اس بات کی، آج تو ہم یتیموں کو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ پھر ایک اور حدیث ہے جو ابن ماجہ کی ہے اور ابو ہریرہ ہی اسے روایت کرتے ہیں، اور روایت میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں دو کمزوروں کے حق کو حرام قرار دیتا ہوں، ایک یتیم اور دوسرا عورت۔ یعنی آپ نے یتیم کے ساتھ برا سلوک کرنا یا اس کا مال کھانا اس کو حرام قرار دیا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں یتیموں کے حق ادا کرنے والا بنائے۔ پھر جو ایک دوسری حدیث ہے ابو داؤد کی ہے اور یہ ابی درد رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مجھے تم کمزوروں میں تلاش کرو، یقیناً بے شک تمہارے ان کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ یہاں پر مراد نادار لوگ ہیں، یعنی یہی یتیم یا غریب لوگ، کمزور لوگ۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں یتیم کے سرپرستی پر خوشخبری ہمیں دی گئی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، ایسا شخص جس نے یتیم کی سرپرستی کی ہوگی یا کفالت کی ہوگی۔ اور دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم اپنے معاشرے میں ایسا وہ کیا کام کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حاصل کر سکیں قیامت کے دن۔ اور آج ہم کو ہمارے گھروں میں رکھنا تو بہت مشکل لگتا ہے نا، کہ بھلا کسی بچے کو لا کر ہم اپنے گھر میں کیسے رکھیں۔ ٹھیک ہے، کچھ اس کے ساتھ مسائل بھی ہیں کہ اگر آپ کوئی یتیم بچے کو لا کر گھر میں رکھتے ہیں تو پردے وغیرہ کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی اپنے گھر میں رکھتا ہے یہ ساری مشکلوں کو برداشت کرتے ہوئے، تو یہ بڑے اجر کا باعث ہے۔ اور پہلے زمانے میں یتیم خانوں کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، بلکہ ان کو گھروں میں رکھا جاتا تھا، کیونکہ جو شفقت، جو تربیت گھر میں مل سکتی ہے وہ ہاسٹلس میں یا یتیم خانوں میں نہیں مل سکتی۔ اور آج ہم سب جانتے کہ سب کی بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن کچھ کو چھوڑ کر جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں دل میں، ان کو چھوڑ کر باقی یتیم خانوں کا کیا حال ہے ہم سب جانتے ہیں، کہ ان کے نام پر صدقات اور زکوٰۃ تو خوب وصول کیے جاتے ہیں، لیکن ان کو وہ چیز پرووائڈ نہیں کی جاتی۔ ان کو جو کھانا دیا جاتا ہے وہ اس قدر لو لیول کا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے اسے دیکھنا بھی گوارا نہ کریں۔ اور سلوک اور رویہ تو ابھی چھوڑ ہی دیں، ان کے ساتھ جو سلوک اور رویہ کیا جاتا ہے، ابھی تو صرف کھانے کی بات ہے کہ جو منیمم ان کی جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے کھانا، وہ بھی اچھا نہیں دیا جاتا۔ اور ایسے جو بھی ہاسٹلس ہیں، یتیم خانے ہیں یا غریب بچے جہاں رہتے ہیں، تو اس میں زیادہ تر جو دیکھنے میں آیا ہے صرف دال، اور بعض اوقات اگر کچھ شوربہ بھی ہے تو وہ اتنا پتلا سا ہوتا ہے کہ اس میں وہ تلاش کرنی ہوتی ہے بوٹیاں، اور وہ بچے بےچارے بعض اوقات تو بھوکے ہی رہتے ہیں، اتنا کم کھانا دیا جاتا ہے، ینگ بچے ہو رہے ہوتے ہیں اور اتنا کم دیا جاتا ہے کہ ان کی خوراک پوری نہیں ہو پاتی۔ ہم کیا جواب دیں گے کل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو؟ تو کم از کم ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ یتیم خانوں میں بار بار جائیں، اس کی دیکھ بھال کریں، اس میں انوالو ہوں ہم، اور جو وہاں کے نگران ہیں، سرپرست ہیں، ان کو بار بار احساس دلائیں اللہ تعالیٰ کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو وارننگ ہے اس میں قرآن میں، جو یتیموں کے تعلق سے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں، ان کو یہ آیات سنا کر ان کے دل میں ڈر پیدا کریں کہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں ناانصافی تو ان کا کیا حال ہونے والا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، اور دوسری طرف احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوشخبری دی ہے، کہ یتیم کی سرپرستی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں دلا سکتی ہے اگر ہم نے اس کا حق ادا کیا۔ تو بہرحال ہم یتیموں کی کفالت یا سرپرستی اپنے ذمے ضرور لیں، یا کبھی جائیں یتیم خانوں میں، یا اگر ہم کر سکتے ہیں تو اپنے گھر میں، یعنی اگر ہمیں پردے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یا ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم کو اتنے بڑے بڑے گھر دیے ہیں، تو اپنے ہی گھروں میں ان کی پرورش کر لیں، ان کا سپریٹ انتظام کر دیں، شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ پھیریں، یا پھر یتیم خانوں میں کوئی دو دو تین تین بچوں کی ہم کفالت کا ذمہ لے لیں، اور گاہے بگاہے جا کر دیکھتے رہیں کہ ان کو اچھا کھانا کپڑا میسر ہے یا نہیں ہے، کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں، کبھی انہیں کوئی اچھی چیز کھلا دیں۔ یقین جانے کہ بعض کچھ لوگوں نے ایسا کیا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جنہوں نے بھی کیا ہے، کہ یتیم خانوں میں ان لوگوں نے گرمیوں میں بعض اوقات شربت، آئس کریم، مٹھائی یہ اچھے قسم کی چیزیں بچوں کو کھانے کے لیے پرووائڈ کی تو بچوں کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے خوشی سے کہ اتنی اچھی چیزیں ہم کو کھانے کو ملی. اور ہم کیا کرتے ہیں اکثر کہ کھانا کھلانے کے لیے پیسے دے دیتے ہیں کہ یہ آپ کھلا دیں کھانا, تو نہیں بلکہ آپ یہ کریں کھانا بنوانے لگائیں اپنے طریقے سے اپنے طور پر اور خود کی محنت سے, اور اچھا کھانا بنا کر جا کر اپنی نظروں کے سامنے کھلائیں. اس کا آپ دیکھیں اس کا لطف ہی الگ ہوگا. آپ اس بات کو کر کے دیکھیں کبھی, کیونکہ جتنے اچھے سے آپ بنا سکتے ہیں وہاں پر اگر آپ دے دیں گے تو وہاں پر تو کیا ہوتا ہے وہی دوسروں کے حوالے ہوتا ہے, اور ہر کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا, ہر کوئی تقویٰ والا نہیں ہوتا ہے کہ وہ ان کو وہی چیز پرووائڈ کرے جو ہم دینا چاہ رہے تھے. تو لہٰذا اپنی نظروں کے سامنے بنوا کر اپنی نظروں کے سامنے کھلا کر آئیں کھانا, آپ دیکھیں وہ بچے کتنا خوش ہوں گے اور ان کی جو خوشی ہوگی وہ آپ کے دل کو کتنا سرور بخشے گی, کتنا اطمینان بخشے گی. تو آج کے دور میں ہم ایسے کفالت کر سکتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم یتیم خانے جائیں یا ان کو اپنے گھروں میں رکھ لیں یا پھر اپنی نظروں کے سامنے جب بھی آپ کو موقع ملے مہینے میں دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ یا مہینے میں چار دفعہ کر لیں ہر ویکینڈ پر یا ایک ایک ہفتے میں وہاں جا کر اپنی نظروں کے سامنے ان کی کچھ نہ کچھ تربیت کریں اصلاح کریں اور ان کو کھانا کھلائیں جا کر. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تاکہ ہمارے معاشرے میں یعنی ہم یہ خیر کا کام کر سکیں تاکہ ہمارے معاشرے میں خیر اور بھلائی پھیلے انشاءاللہ. آمین. اب آگے دیکھیے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. ترجمہ دیکھیے ولا اور نہ تن کے ہو تم نکاح کرو المشرکات مشرک عورتوں سے حتی یہاں تک کہ یؤمن و ایمان لائیں, ولا امتن اور البتہ کنیز مؤمنتن مؤمنہ خیر بہتر ہے من مشرکہ مشرک عورت سے, ولو آجبت کم اور اگرچہ وہ اچھی لگے تم کو, ولا تنکحوا اور نہ تم نکاح میں دو المشرکین مشرکوں کو حتی یہاں تک کہ یومن وہ ایمان لائیں, ولا عبدن اور البتہ غلام مومن مومن خیر بہتر ہے من مشرک سے, ولو اگرچہ آجبکم وہ اچھا لگے تم کو, اولئک وہ لوگ یدعون وہ بلاتے ہیں الی النار طرف آگ کے, واللہ اور اللہ تعالیٰ یدعو وہ بلاتا ہے الی الجنہ طرف جنت کے, والمغفرہ اور مغفرت کے بھی اذنی ساتھ اجازت کے اپنی, ویبینو اور وہ واضح فرماتا ہے آیاتہ ہی اپنی آیات للناس لوگوں کے لیے لعلہم تاکہ وہ یتذکرون وہ نصیحت حاصل کریں. روانی والا ترجمہ دیکھیے اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں, ایک مومن کنیز آزاد مشرکہ سے بہتر ہے خواہ وہ تمہیں بہت پسند ہو, اور مشرک مردوں سے بھی اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں, ایک مومن غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے خواہ تمہیں وہ اچھا ہی لگے. یہ مشرک لوگ تو تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے احکام اسی انداز سے کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں. اب یہاں پر دراصل مومن عورت چاہے وہ کنیز ہی کیوں نہ ہو اس کی تعریف کی گئی ہے اس کے ایمان کی وجہ سے, اور مومن غلام اس کی تعریف کی گئی ہے اس کے ایمان کی وجہ سے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں کہ مشرک لوگ چاہے وہ تمہیں کتنے بھی اچھے لگیں چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو لیکن وہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں, اگر تم ان سے نکاح کرو گے تو وہ تمہیں آگ کی طرف لے جائیں گے. اور اگر تم ایک مومن کنیز ہی کیوں نہ ہو یعنی ایک کمزور طبقے سے کیوں نہ تعلق رکھتی ہو ایک عورت یا لڑکی, یا ایک مرد کمزور طبقے سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو جبکہ وہ مومن ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت ایک مشرک یا مشرکہ کے. کیوں؟ اگر تم مشرک یا مشرکہ سے نکاح کرو گے تو وہ تمہیں آگ کی طرف لے جائیں گے، دوزخ کی طرف لے جائیں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ اسلام کو فالو تو نہیں کرنے دیں گے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر واضح اور دو ٹوک انداز میں بات فرما دی کہ مومن عورت سے ہی نکاح کر سکتے ہیں مومن مرد، یا مومن مردوں سے ہی نکاح کر سکتی ہیں مومن عورتیں۔ مشرکوں سے نکاح حرام ہے، منع ہے، وہ نکاح نکاح ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی نان مسلم سے کوئی مسلمان نکاح کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ نکاح ہی نہیں ہوگا ایک تو پہلی بات، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرما دیا ہے۔ تو اب یہاں پر ایکچولی اگر کوئی لوگ اس طرح سے کام کر لیتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں ہماری نظروں کے سامنے ایسی بہت ساری مثالیں، آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اس بیس پر شادی کر لیتے ہیں یا یہ اس طرح سے کمپرومائز کرتے کہ تم تمہارے دین پر رہنا اور ہم ہمارے دین پر رہیں گے، لیکن جب بچے پیدا ہوتے تو سب سے پہلے مشکل پیش آتی ہے کہ نام کیا رکھیں۔ اب عورت کہتی ہے کہ اس کا اگر نان مسلم عورت تھی تو وہ نان مسلم نام رکھنا چاہتی ہے، مرد مسلمان تھا تو وہ مسلم نام رکھنا چاہتا ہے۔ اب وہیں سے کھینچتانی شروع ہو جاتی ہے، چلے نام ہو جاتا ہے، اب ایسا کوئی نام رکھتے کہ جو دونوں مذہبوں میں ہوں، یعنی نہ ہندو نہ مسلم۔ جیسے کچھ لوگ ایسے نام رکھتے ہیں جو ہندو میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، جیسے نیتا وغیرہ ہے، یا ایسے کوئی نام جس کا واضح مطلب نہیں ہے کوئی۔ تو بہرحال ناموں پر کھینچتانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر پرورش اور تربیت اور اسکول پر بات آتی ہے۔ اگر بیوی مشرقہ ہے تو وہ کہتی ہے کہ ایسے اسکول میں ڈالا جائے جو نان مسلم اسکولس ہوں، جس میں وہ تعلیم زیادہ دی جاتی ہو، اور مسلمان مرد کہتا ہے کہ وہ اسلامی کوئی مسلم اسکول میں ڈالے، اور پھر یہاں سے پرابلمس شروع ہو جاتی ہیں۔ بہرحال تو اسی لیے منع کیا جا رہا ہے کہ زندگی میں عورت اور مرد کا تعلق صرف شہوانی تعلق نہیں ہوتا، یعنی بس آپس کا جو ازدواجی تعلق ہے وہ تعلق نہیں ہوتا، بلکہ شادی کے جو اثرات ہیں وہ بہت دورس ہوتے ہیں۔ جب دو لوگ ملتے ہیں، ایک مرد اور ایک عورت، تو ایکچولی وہ ایک خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ ان کو چونکہ رہنا ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے اخلاق، ایک دوسرے کے خیالات، وہ بہت گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ تو اسی بنا پر کہا جا رہا ہے کہ بظاہر تمہیں کوئی چیز بہت اچھی لگے، ایک ہو سکتا ہے مشرق عورت ہو، بہت خوبصورت ہو، لیکن ایک مومن عورت اس سے بہتر ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے جو نتائج ہیں، جو اس کے اثرات ہیں، جو اس کا رزلٹ نکلے گا ایک مشرق عورت سے نکاح کا، وہ بہت خطرناک نکلے گا، وہ تمہیں آگ کی طرف لے جائے گا اور ہو سکتا ہے تمہاری دنیا بھی برباد کر دے۔ لہٰذا بہتر کیا ہے کہ ایک مومن کنیز سے تم شادی کر لو بنسبت ایک مشرق آزاد عورت سے۔ تو اگر ایک مثال کے طور پر اگر ایک مومن مشرقہ سے نکاح کرتا ہے، تو اگر وہ مومن اپنے ایمان میں پختہ ہو، مضبوط ہو، علم میں بیوی سے اونچا ہو، تو وہ اگر اس کا ہولڈ زیادہ ہو تو وہ اپنی بیوی کی اصلاح پھر بھی کر سکتا ہے، لیکن ایک عورت تو کمزور ہوتی ہے۔ تو عورت کا تو نکاح بالکل بھی نہیں، اس لیے یہاں کہا کہ نہ تم نکاح کر کے دو اپنی عورتوں کا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ عورت کے لیے نکاح کر کے دینے کی بات آئی ہے، نکاح کرنے کی بات نہیں آئی ہے۔ تو عورت اپنی مرضی سے آزاد نہیں ہے، اس کے ولی کا ہونا ضروری ہے پہلی بات تو نکاح میں۔ تو آپ خود دیکھیں کہ آج ہمارے یہاں پر جو معاملات چلتے ہیں کہ کوئی لڑکی ہے کالج میں کوئی نان مسلم لڑکے سے دوستی ہو گئی، اور آخر کار پھر نوبت شادی تک آ گئی، اور پھر وہ دونوں آپ اپنی آزاد مرضی سے جا کر شادی کر لیتے ہیں، کورٹ میرج کر لیتے ہیں، اور لڑکی کے کوئی ولی سرپرست ساتھ میں نہیں ہوتے، تو لڑکی اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، بلکہ لڑکی کا نکاح کر کے دینا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر وہی بات کہی گئی ہے کہ تم اپنی عورتوں کا نکاح کر کے بھی نہ دو ان مشرق مردوں سے، اور نہ ہی تم کوئی مشرق عورت کو لے کر آؤ، کیونکہ یہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پر ولا تنکح المشرکات آیا ہے پہلے، اور جب دوسری جگہ آپ دیکھیں ولا تنکح المشرکین آیا ہے۔ تو نہ تم نکاح کر کے دو اپنی عورتوں کا مشرق مردوں سے۔ تو اس فرق کو آپ محسوس کریں کہ عورت کا نکاح اس کا ولی یا اس کا سرپرست کرے گا، وہ خود نہیں کرے گی۔ تو بہرحال جب اب دونوں مل جاتے ہیں تو پھر وہ مورے کا آرائی ہوتی ہے، اور بعض وقت کوئی ایک پرسن ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور پھر شرک پر سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پھر شرک کیا ہے، جو بھی شرک کرے گا تو وہ تو سیدھا آگ میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میں تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اگر انسان سمندر کے، یعنی کوئی مومن یا مسلمان کوئی سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، لیکن کیوں، کب معاف کرے گا؟ جب اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا۔ لیکن اگر اس نے شریک ٹھہرایا ہوگا تو ختم، ایسی آج ہماری نظروں کے سامنے کئی مثالیں ہیں کہ ایک مسلمان لڑکی کا نکاح ہوا، یعنی شادی ہوئی کسی غیر مسلم مرد سے، نان مسلم سے، اور اب آج وہ لڑکی، انہیں اتنا اس کو فورس کیا گیا کہ آج وہ لڑکی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مندر جاتی ہے پوجا کرنے. آپ سوچیں کتنا، یعنی ایک طرح سے ٹھٹرا دینے والی بات ہے، یہ ایک ڈرا دینے والی بات ہے کہ رونگٹے سے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ ہماری بچیاں ایسے جائیں غیر مسلموں کے پاس. اور لیکن یہ ایک حقیقت ہے، ایک فیکٹ ہے یہ کہ آج ہماری مسلمان لڑکیاں خود ایک طرح سے بھاگی اور دوڑی چلی جا رہی ہیں. ایکچولی باہر سے ایک تو یعنی پری پلان یہ کام ہو رہے ہیں، اور اسپیشلی یعنی مسلمان لڑکیوں کو کیچ کرنے کے لیے لوگوں کو میدان میں لایا گیا ہے کہ تم مسلمان لڑکیوں کو اس طرح سے کیپچر کرو، اس طرح سے تم ان کی ذہن سازی کرو کہ وہ تمہارے انڈر آ جائیں. اور پھر وہ مسلمان لڑکیاں بے وقوف ہی کہیں گے ایسی لڑکیوں کو کہ جو نان مسلمز کے بہکاوے میں آ کر اپنا دین، ایمان، اپنے والدین سب کچھ چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. یعنی دنیا تو گئی ہی گئی، اپنے والدین کو بھی رسوائی میں ڈالا اور ساتھ میں اپنی آخرت بھی برباد کر لی. ہم کو سمجھانا چاہیے اپنے بچوں کو، اپنی جو ہماری نئی جنریشن آ رہی ہے انہیں خاص طور سے بٹھا کر سمجھانا چاہیے، جب خاص طور سے کالج میں جانے والی ہوتی ہیں لڑکیاں، جب مسلم نان مسلم ساتھ میں ہوتے ہیں، جب کو ایجوکیشن ہوتی ہے. بعض یعنی کچھ لوگ تو بالکل اس کے بارے میں ذرا بھی خیال نہیں رکھتے ہیں. اور یقین جانے کہ جو رپورٹس ہیں، جو اتھینٹک رپورٹس ہیں جو لکھوائی گئی ہیں پولیس اسٹیشنز میں کہ کتنی مسلمان لڑکیوں نے نان مسلم لڑکوں سے نکاح کیا، یقین جانے اگر آپ وہ فگرز دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے. میں ابھی کی بات نہیں بتا رہی ہوں، آج سے تقریباً 8 یا 7 سال پہلے کی رپورٹ ہے یہ، اور آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ صرف مہاراشٹر اسٹیٹ میں، صرف مہاراشٹر، اونلی مہاراشٹر اسٹیٹ میں جو پولیس اسٹیشنز میں جو رپورٹس لکھوائی گئیں مسلم لڑکیوں کی نان مسلم لڑکوں سے نکاح کی، شادی کی، کہا جاتا ہے کہ وہ یعنی 2 سے 3 سال کے اندر کی جو رپورٹس تھیں تو 10,000 شادیاں تھیں یعنی مسلمان لڑکیوں نے غیر مسلم لڑکوں سے کی تھی. آپ سوچیں، یعنی یہ فگر ہمیں حیران کر دیتا ہے. اور اگر ہم اس کو سوچیں کہ اچھا ٹھیک ہے یہ اس میں کچھ ملاوٹ ہے، جھوٹ ہے، پہلی بات تو یہ اخبار کی رپورٹ تھی اور پولیس اسٹیشن سے حاصل کی گئی تھی، تو یہ تو وہ رپورٹس تھیں جو پولیس اسٹیشن میں لکھوائی گئی رپورٹس. ایسے تو کئی واقعات ہوتے ہیں کہ شرما شرمی اور رسوائی کی ڈر سے والدین رپورٹس لکھواتے ہی نہیں ہیں، تو وہ کیس الگ سمجھیں. تو کتنی دکھ کی بات ہے نا کہ آج ہماری مسلمان لڑکیاں اپنے ہاتھوں جہنم کا سودا کر رہی ہیں، اور ہم کیسے ماں باپ ہیں کہ ہم پہلے ہم آنکھیں بند کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جاؤ کھائی میں کودو، جب وہ کھائی میں گر جاتی تب ہمیں افسوس ہوتا ہے. اگر ہم پہلے سے ان کو سمجھا دیتے، آج یہ بات بھی ہم اپنے بچوں کو بتاتے نہیں ہیں. اور یہ کیسے ہوگا، یعنی جب تک ہم قرآن کی تفسیر نہیں پڑھائیں گے اپنے بچوں کو، قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھائیں گے جب تک یہ بات سمجھ بھی نہیں آئے گی بچوں کے. ہمارے بچوں کو معلوم ہی نہیں کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے. یہاں قرآن میں واضح اور دو ٹوک انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیر مسلموں سے نکاح جائز ہی نہیں ہے. تو لیکن ہم نے کبھی اپنے بچوں کو یہ بات نہیں بتائی. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کم از کم ان کے 12th تک یعنی 12th کلاس تک آنے تک ہم ان کو کم از کم سورہ بقرہ کی تفسیر ضرور کروائیں، ضرور کروائیں. کیونکہ کچھ تو چیزیں ان کے سامنے آئے گی، ہو سکتا ہے پوری باتیں 100% باتیں ان کی سمجھ میں نہ آئیں، لیکن پھر بھی کم از کم وہ کچھ جائز اور ناجائز کو، حلال اور حرام کو تو جان لیں گے. تو مشرکوں سے نکاح کرنے کا نقصان آپ دیکھیں کتنا زیادہ ہے کہ وہ آپ کے پورے دین پر حاوی ہو جاتے ہیں، آپ کی دنیا کو بھی برباد کرتے ہیں اور آپ کو آخرت میں بھی جہنم میں لے کے جائیں گے. تو سب سے بڑا نقصان تو یہ اللہ تعالیٰ ہی فرما رہا ہے کہ وہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کی اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں ہمارا رب کتنا مہربان ہے ہمارے اوپر. اور اسی لیے تفاسیر میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ کیوں یہاں پر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بلاتا ہے، یعنی بلانے کی بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پکارتا ہے، تمہیں بلاتا ہے اپنی رحمت اور مغفرت کی طرف، جبکہ مشرک تمہیں بلاتے ہیں اور پکارتے ہیں جہنم کی طرف. تو یہ بات قابل غور ہے کہ ان کے قول سے، ان کے فعل سے اور ان کے حال سے، اور وہ تمہیں مکس کر دیتے ہیں. یعنی جب ایسا ہوتا ہے نا کہ جب شادی کی جاتی ہے تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے کمپرومائز کیا جاتا ہے کہ تم تمہارے دین پر رہنا، ہم ہمارے دین پر رہیں گے. لیکن آپ دیکھیں دونوں کا دین پھر مل جاتا ہے نا، تو پھر وہ ایک ملغوبہ بن جاتا ہے، کوئی تیسری چیز نکل آتی ہے وہ، وہ نہ یہ مسلمان اسلام کو فالو کرنے والا رہتا ہے اور نہ ہی پوری طرح سے مشرک بنتا ہے، بلکہ دونوں کے بیچ کا ہو جاتا ہے وہ. اور جو خطرہ بتایا جا رہا ہے وہ خطرہ معمولی نہیں ہے، ایک تو دنیاوی نقصان ہے ہی ہے اور اخروی نقصان بھی ہے، ابدی نقصان آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ یعنی آپ سوچے کہ انسان آگ میں چلا جائے، آگ کو ہاتھ لگانا ہم پسند کریں گے؟ تو یہ آیات دراصل اس بات پر دلیل ہے یا اس بات کی نشانی ہے کہ مشرکین تمہیں کبھی بھی خیر کی طرف نہیں بلا سکتے، وہ تمہیں جب بھی بلائیں گے وہ تمہارا نقصان ہی کریں گے. تو وہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے. مومن جو ہے وہ صرف اپنی دنیا کا نقصان نہیں دیکھتا، وہ آخرت کا بھی نقصان دیکھتا ہے، اس کے نزدیک اپنی آخرت بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور شیطان دراصل انسان کے نفس پر حاوی ہو جاتا ہے، ایسے وقت میں شیطان بہت بڑھاوا دیتا ہے کہ اچھا کر لو، کیا ہوا، اس کو مسلمان بنا لیں گے عورت کو، لڑکی کو، یا لڑکی یہ سوچتی کہ اچھا کیا ہوا نان مسلم سے شادی کرنے سے، لڑکے سے، اس کو بعد میں دھیرے دھیرے مسلمان بنا لیں گے. لیکن وہ مسلمان بنانا تو دور کی بات، وہ خود ہی اپنا دین چھوڑ بیٹھتے ہیں ایسے لوگ. تو کتنا بڑا نقصان ہے آپ دیکھیں دنیا اور آخرت کا. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی آئندہ نسلوں تک کو محفوظ رکھے، کہ اللہ نہ کرے کہ اس طرح سے کسی مشرک یا مشرکہ کی طرف مائل ہوں یا راغب ہوں، اور اللہ نہ کرے کہ ہمارے بچے اس طرح سے اپنا کبھی دین چھوڑنے والے بنے. اللہ تعالیٰ ان کو ایمان پر ثابت قدم اور مضبوط رکھے، اور اس طرح کی بے راہ روی سے اور راستے سے بھٹکنے سے ہماری نوجوان نسل کو اللہ تعالیٰ بچائے رکھے اور محفوظ رکھے. آمین. اگلی آیت دیکھیے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، انل محیل، حیض کے بارے میں. قل کہہ دیجئے، ہوا اذن، وہ تکلیف دہ ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، فَاعْتَزِلُوا تو تم الگ ہو جاؤ، النساء بیویوں سے، فِي الْمَحِيضِ حیض میں، وَلَا اور نہ تَقْرَبُوهُنَّ تم قریب جاؤ ان کے، یعنی ان عورتوں کے، یعنی بیویوں کے، حَتَّى یہاں تک کہ يَطْهُرْنَ وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا تو جب تَطَهَّرْنَ وہ خوب پاک ہو جائیں، فاتوہن تو تم آؤ ان کے پاس، من حیث جہاں سے، امرکم حکم دیا اللہ نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یحب التوابین وہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، ویحب المتطہرین اور وہ محبت کرتا ہے پاک رہنے والوں سے. سبحان اللہ. روانی والا ترجمہ دیکھیے. نیز وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ وہ ایک گندگی کی حالت ہے یا تکلیف ہے، اذن ہے، لہذا حیض کے دوران عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جا سکتے ہو جدھر سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے یا محبت کرتا ہے. یہاں پر حیض کے بارے میں سوال کی بات آئی ہے، اور آپ دیکھیں کہ پیچھے بھی آیا، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یا تو وہ آپ سے انفاق کے بارے میں سوال کرتے ہیں، وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، وہ آپ سے چاند کی تاریخوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، یا وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں صحابہ کرام ماشاءاللہ کتنے کیوریس رہا کرتے تھے، یعنی وہ نیکیوں کی تلاش میں رہتے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی معلوم کرنا چاہتے تھے. آج میرا اور آپ کا معاملہ دیکھیں کہ کتنی باتیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہیں، ہمیں تو اپنے دین کی جو بیسکس، جو بنیاد ہیں، وہ بنیادیں ہیں وہ بھی نہیں معلوم، کہ جو روزمرہ کی زندگی میں ہمیں جن کاموں کی، مسائل کی روزانہ ضرورت پیش آتی ہے ہم اس کو بھی نہیں جانتے ہیں. اور صحابہ کرام کتنے آگے آگے کی باتیں پوچھتے تھے ماشاءاللہ. آپ دیکھیں اس سے ان کے علم سے ان کی محبت، علم سے ان کا شوق، یعنی علم کے تعلق سے ان کے اندر جو شوق تھا وہ، اور کسی بھی مسائل کو جاننے کے بارے میں ان کے اندر جو تڑپ تھی، طلب تھی، وہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کیسے معلوم کرنا چاہتے تھے اور وہ سوال کرتے تھے اس کی وجہ سے آپ سے بار بار. اسی لیے سوال کو نصف علم کہا گیا ہے، ہاف نالج. کیوں؟ کیونکہ سوال کرنے سے آپ کو معلومات ہوگی. اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا علمی کا علاج جان لینے میں ہے، مسئلہ دریافت کر لینے میں ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک صحابی ان کو احتلام ہو گیا، یعنی وہ جو ویٹ ڈریم ہوتا ہے ان کو وہ پیش آ گئی حالت، اور وہ زخمی تھے، ان کے سر پر زخم آیا ہوا تھا کیونکہ وہ جہاد سے واپسی پر سفر کی بات ہے یہ. تو جب انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں، انتہائی سردی کا موقع تھا اور ڈیزرٹ کی سردی تو آپ کو معلوم ہے کتنی خطرناک ہوتی ہے، جو لوگ اس سے گزر چکے ہیں ان کو، جن کو واسطہ پڑا وہ جانتے ہوں گے. تو بہرحال وہ صحابی نے پوچھا کہ کیا کریں، کہ میرے سر میں زخم ہے اور انتہائی سردی کا موقع تھا، موسم تھا، اور ان کو احتلام ہو گیا. جب انہوں نے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ تمہیں تو غسل ہی کرنا پڑے گا نماز پڑھنے کے لیے، تو لہٰذا انتہائی سردی میں ان کو غسل کروانے لگایا گیا کرنے لگایا گیا. جب انہوں نے غسل کیا تو ان کے سر کا زخم کہا جاتا ہے کھل گیا اور ان کی ڈیتھ واقع ہو گئی. یہ تو خیر اللہ کی طرف سے تھا، موت لکھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ملی تو آپ افسردہ ہوئے اور آپ نے کئی دفعہ کہا کہ تم نے اسے ہلاک کر دیا، تم نے اسے ہلاک کر دیا، تم نے اسے ہلاک کر دیا. لا علمی کا علاج مسئلہ دریافت کر لینے میں ہے، یعنی اگر تم پوچھ لیتے تو تمہیں بتا دیا جاتا کہ زخم کی حالت میں، سردی کی حالت میں ایسی سچویشن پیش آ جائے تو اس میں تیمم کر لینا بھی کافی ہے، غسل کرنا ضروری نہیں ہے زخم اگر ہو تو. تو بہرحال یہاں سے ہم کو سوال کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. تو جب بھی ہمیں کوئی بات نہیں معلوم ہے ہمیں سوال کر لینا چاہیے، لیکن ارریلیونٹ سوال اور کیلو کال کے لیے، حجت بازی کے لیے. جیسے شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل نے گائے کو ذبح کرنے کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسی ہے، کیا ہے، کیوں ہے، بہت سارے سوالات کیے تھے. تو نہ کرنے کے لیے، کیلو کال کے لیے، حجت بازی کے لیے سوال کرنا وہ ناپسندیدہ ہے. اور علم حاصل کرنے کے لیے، مسئلہ دریافت کرنے کے لیے، علم کے شوق کے لیے سوال کرنا وہ پسندیدہ ہے اور جائز ہے. تو بہرحال بار بار ہمیں سوال کا ذکر ملتا ہے قرآن میں کہ صحابہ آپ سے سوال کرتے تھے اور پھر جب آپ جواب دینا چاہتے تو آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرماتا، اور بعض سوالات کے جوابات ڈائریکٹ قرآن میں دے دیے گئے اور بعض سوالات کے جوابات اللہ کے رسول نے خود دیے، لیکن وہ بھی آپ کو وحی کے ذریعے سے ہی بتایا گیا. تو اب یہاں پر حیض کے بارے میں سوال کیا گیا. حیض ایکچولی اگر آپ اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے تو حیض ہر مہینے عورت کو جو پیریڈ آتا ہے تو خون کا بہنا اور جاری ہونا، یہ حیض کی ڈیفینیشن ہے کہ ہر مہینے عورت کو خون کا بہنا یا جاری ہونا، یہ جو خون آتا ہے اس کو حیض کہا جاتا ہے. اور اس کی مدت اللہ کے رسول نے کچھ نہیں بتایا کہ جب حیض آئے اور جب حیض بند ہو، یہ کہا آپ نے، لیکن علماء کرام کے نزدیک اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 9 دن یا 10 دن ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اس کے بعد جو ہوگا وہ استحاضہ ہوگا. اب چونکہ ہم سب خواتین ہیں، ہم سب جانتی ہیں کہ سب سے زیادہ جو مسائل یا سوالات ہمیں درپیش ہوتے ہیں یا ہمارے اندر ایک جاننے کی طلب ہوتی ہے، وہ حیض سے ریلیٹڈ ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ہر خاتون کو اس سے گزرنا ہوتا ہے. اور پھر چونکہ حیض میں بہت سارے کام منع بھی ہیں، تو لہٰذا یہ معلومات، اس کا جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور اسی لیے طہارت کے مسائل اسپیشل ایک کورس بھی ہم نے اس کو ڈیزائن کیا ہے، کتاب ہے اقبال کیلانی صاحب کی طہارت کے مسائل، اسی پر بیسڈ ہے وہ کورس. اس کے آڈیوز اور لیکچرز ہیں الحمدللہ، اور اس میں بہت ساری ڈیٹیل بتائی گئی ہیں. تو اب یہاں پر چونکہ مدینہ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہجرت کر کے، تو وہاں پر اہل کتاب بھی تھے، اور اہل کتاب کو وہاں پر انصار نے دیکھا تھا کہ اہل کتاب حالت حیض میں عورت کو اچھوت بنا دیتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یہاں ہمارے یہاں ہندوستان میں برہمن یا جو خالص ہندو ہوتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایون ہمارے پڑوس میں بھی اسی طرح کی ایک فیملی رہتی تھی، تو باقاعدہ الگ بستر، الگ گلاس، الگ پلیٹ، اور اس لڑکی کو، عورت کو گھر میں ایک الگ کونے میں، اگر دوسرا کمرہ ہوتا تو اس جو باہر جو ہوتی ہے، جیسے دالان ہوتے تھے پہلے، یا چھپری کہا جاتا ہے جس کو، کہ جو باقاعدہ کمرہ نہیں ہوتا ہے، روم نہیں ہوتا ہے، تو اس جگہ اس کا بستر ڈال دیا جاتا تھا، اور وہ جتنے بھی دن اس کو پیریڈس کے ہوتے تھے اتنے دن وہ الگ رہتی تھی. اس کا کھانا، کپڑا، بستر، ہر چیز الگ کر دی جاتی تھی. اور مرد اس کے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں کھاتے ہیں، اس کے ہاتھ کا پانی بھی نہیں پیتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اب یہ اچھوت ہو گئی ہے، اس کو چھوا نہیں جا سکتا، یہ گندی ہو گئی ہے. تو اسلام نے یہ سب ختم کیا، یہ جو توہم پرستی تھی اس کو ختم کیا، اور جو خاص چیزیں اس میں منع ہیں وہ بتا دی گئی کہ کیا چیزیں منع ہیں. اور کرسچنز کے نزدیک ان کو لگتا تھا کہ یہ ایک عورت کے اوپر، سمجھے، ایک عذاب ہے نعوذ باللہ. تو ایسا نہیں ہے عورت پر یہ عذاب نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آدم کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے، کیونکہ یہی وہ طریقہ ہو سکتا ہے جس سے اولاد ہوتی ہے۔ تو اب یہ تو اس طرح کی جو حالت پیش آنے تھے، تو بہرحال حالت حیض میں کیا کام منع ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، اور جتنے بھی دن اس کو پیریڈ کے ہوتے ہیں، کسی کو 3 دن ہوتا ہے پیریڈ، کسی کو 2 دن، کسی کو 4 دن، کسی کو 6 دن، کسی کو 7 دن، اور کسی کو 9 دن ہوتا ہے۔ 9 دن سے زیادہ نہیں ہے اس کی مدت، اور بعض کے نزدیک 10 دن ہے، اس سے زیادہ تو بالکل بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال ہر عورت خود وہ خود جانتی ہے کہ اس کی حیض کی مدت کتنی ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کو 3 دن میں حیض آنا بند ہو جاتا ہے، خون کا جاری ہونا بند ہوتا ہے، تو وہ غسل کر لے اور نماز پڑھ لے۔ تو حالت حیض میں نماز پڑھنا منع ہے، نماز نہیں پڑھے گی عورت، اور اس کی قضا بھی نہیں ہے، یعنی فارغ ہونے کے بعد، پاک ہونے کے بعد اس کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے نماز کو۔ دوسرا، عورت روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اب وہ جب حیض کی حالت میں روزہ تو نہیں رکھ سکتی، لیکن وہ پاک ہونے کے بعد اس کو اس روزوں کی قضا دینی پڑے گی، قضا رکھنی پڑے گی۔ پھر حالت حیض میں عورت طواف نہیں کر سکتی۔ ہاں، حج کے باقی تمام ارکان وہ پورے ادا کر سکتی ہے۔ اسما بنت امیس جو تھیں رضی اللہ عنہا، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں، تو عین حج کے موقع پر جب وہ احرام باندھنے والی تھیں تو ان کی ڈلیوری ہوئی، اور ابو بکر صدیق کے جو محمد نامی بیٹے تھے وہ اس وقت پیدا ہوئے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ میں کیا کروں، تو آپ نے فرمایا کہ اچھی طرح کس کر کپڑا باندھ لو اور احرام پہن لو، ہاں جب تم پاک ہو جاؤ تو پھر اس وقت تم طواف کر لینا، تم طواف کے علاوہ باقی تمام حج کے ارکان ادا کر سکتی ہو۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ، ہمارے لیے ایک مثال الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قائم کر دی کہ اب ایسی بہت ساری خواتین ہوتی ہیں جو جاتی ہیں حج کو، لیکن عین وقت پر حیض آ جاتا ہے، تو ان کی تو ڈلیوری ہو گئی تھی حالت سوری حج کے سفر میں ان کی ڈلیوری ہوئی تھی، تو اس حالت میں بھی انہوں نے احرام پہن لیا، یعنی نیت کر لی، اور حج کے تمام ارکان ادا کیے سوائے طواف کے، اور وہ بعد میں انہوں نے کر لیا فارغ ہونے کے بعد۔ تو حالت حیض میں یا نفاس میں عورت طواف نہیں کر سکتی، باقی حج کے تمام ارکان ادا کر سکتی ہے۔ اور چوتھا کام ہے شوہر اور بیوی کا تعلق، تعلق زن و شو، ٹھیک ہے، کہ خاص تعلق جو ہوتا ہے شوہر بیوی کا وہ نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ باقی سارے کام ہو سکتے ہیں۔ شوہر اور بیوی بوس و کنار کر سکتے ہیں، ساتھ میں اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، ساتھ میں لیٹ سکتے ہیں، جو بھی چاہیں اس شوہر بیوی کے خاص تعلق کے علاوہ سب کر سکتے ہیں۔ شوہر بیوی کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھا سکتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں حالت حیض میں ہوتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود میں سر رکھے لیٹے ہوتے۔ ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے جائے نماز پکڑاؤ، یعنی جو نماز کا کپڑا تھا وہ پکڑاؤ۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو حالت حیض میں ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں لگا ہے، اور حیض میں ذکر و اذکار سب کچھ کیا جا سکتا ہے، ایون اگر آپ کو قرآن جتنا حفظ ہے قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے، اور پڑھنے پڑھانے کے لیے، یعنی اگر آپ یا تو معلم ہیں یا آپ متعلم ہیں، یعنی آپ اگر اسٹوڈنٹ ہیں یا اگر آپ ٹیچر ہیں، تو ٹیچر کے لیے اور اسٹوڈنٹ کے لیے، طالب علم کے لیے بالکل اس کی اجازت ہے کہ وہ قرآن پڑھ سکتے ہیں حالت حیض میں، لیکن ڈائریکٹ ٹچ نہ کرے آیت کو، یہ کچھ مفسرین کا خیال ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ کسی گلوز کی مدد سے، کوئی کپڑے کی اوٹ یا آڑ سے قرآن پکڑ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں، سیکھنے سکھانے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو حفظ کیا ہوا قرآن ہے وہ تو نو ڈاؤٹ آپ حالت حیض میں بھی بالکل پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ زبان پاک ہے۔ بس اختلاف اس میں ہے کہ آپ ہاتھ میں مصحف لے کر بغیر کسی ریزن کے پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، حالت حیض میں قرآن پڑھنا، دیکھ کر پڑھنا، یعنی جو آپ کو حفظ نہیں ہے، صرف اگر آپ ایسے ہی عبادت کے لیے پڑھ رہے ہیں تو وہ منع ہے، لیکن اگر آپ سیکھنے اور سکھانے کے لیے، اگر آپ ٹیچر ہیں یا آپ طالب علم ہیں، تو آپ اس صورت میں کسی کپڑے کی اوٹ سے یا آڑ سے پکڑ کر پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ الگ الگ علماء کی رائے تھی جو آپ کے سامنے رکھ دی گئی، واللہ اعلم کہ کیا درست ہے اور کیا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کی توفیق دے اس کو قبول کرنے کی انشاءاللہ۔ بہرحال لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ فرماتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ذکر کرتے تھے، ہر حال میں۔ تو آپ خود دیکھ لیں کہ جب ہر حال میں ذکر کرتے تھے، تو پھر اب عورت اگر حیض کی حالت میں اور وہ اس کے اختیار میں بھی نہیں ہے، اب اگر ایک عورت 6 دن 7 دن یا 8 دن قرآن سے دور رہے گی تو اس کا کیا حال ہو جائے گا اور شیطان کیا اس کا حال کرے گا؟ تو بہرحال اپنی اپنی مرضی ہے، ہر کوئی اپنی مرضی میں آزاد ہے، جو چاہے قبول کر لے، یعنی دونوں آرا موجود ہیں، چاہے تو یہ فتویٰ قبول کر لیں چاہے تو وہ دوسری رائے قبول کر لیں، ہم لوگ اپنی جو ہماری مرضی میں اگر ہم کو جو زیادہ بہتر لگتا ہے وہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چار کام تو آپ یاد رکھیں کہ یہ چار کام کون سے منع ہیں؟ نماز، روزہ، طواف اور شوہر اور بیوی کا تعلق، تعلق زن و شو، اسپیشل تعلق، ٹھیک ہے۔ اور نماز کی قضا نہیں کرے گی عورت، لیکن روزے کی قضا کرے گی، جو روزے چھوٹ گئے تھے حیض کی حالت میں اس کو بعد میں اسے کاؤنٹ کر کے رکھنا ہوگا، ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر یہ بات پہلے معلوم نہیں تھی تو اب جب معلوم ہوئی ہے، تو جب سے آپ کو حیض آیا تھا اس وقت سے لے کر اب تک کے روزے کاؤنٹ کریں کہ ہر سال کتنے روزے آپ کے چھوٹے ہوں گے حیض میں، تو اب اس کو ون بائی ون رکھنا شروع کر دیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو کہہ دو کہ حیض ایک اذن ہے، ایک تکلیف دہ کیفیت ہے۔ اگر آپ اس کو میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو بھی اس میں عورت تھوڑا سا چڑچڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا پورا جو سسٹم ہے اندر کا وہ ایک چینج ہو جاتا ہے، اور یہ ہر خاتون خود محسوس کر سکتی ہیں کہ حالت حیض میں اس کی حالت تھوڑی سی مختلف ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ وہ ایک تکلیف دہ کیفیت ہے۔ گندگی تو ہم نے، اذن کا مطلب گندگی نہیں ہوتا ہے، نجاست نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، نجاست اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ ایکچولی آپ اس کو یعنی ظاہری نجاست کہہ سکتے ہیں۔ پہلے شرک کی بات کی گئی جو کہ باطنی نجاست تھی، اس کے بعد ظاہری نجاست کی بات کی گئی ہے کہ حیض ایک تکلیف دہ کیفیت ہے، اور اس تکلیف دہ کیفیت میں تم عورت کے ساتھ وہ معاملہ یعنی جو تعلق زن و شو ہوتا ہے وہ نہیں کر سکتے۔ تم ایسی حالت میں تم عورتوں سے دور رہو، اور دور رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم ان کو چھوو مت، کیونکہ صحابہ کرام اصل میں کنفیوز ہو گئے تھے کہ جو اہل کتاب تھے وہاں پر، وہ اہل کتاب عورتوں سے سیم وہی تعلق رکھتے تھے جیسے آج برہمن کرتے ہیں، کہ عورت کو انہوں نے اچھوت بنا دیا تھا، اور حالت حیض میں وہ عورت سے پانی بھی نہیں پیتے تھے اس کے ہاتھ سے۔ تو اب صحابہ کرام کنفیوز ہو گئے کہ یہ تو اہل کتاب ہے اور یہ تو حالت حیض میں عورت سے دور رہتے ہیں، تب ہم کیا کریں؟ تو ان کو بتایا گیا کہ نہیں، حالت حیض میں عورت سے صرف تعلق زن و شو، یعنی جو خاص تعلق ہے عورت اور مرد کا، وہ منع ہے، اس کے علاوہ سارے کام جائز ہیں۔ یعنی تم اس سے، اس کے ہاتھ سے پانی پی سکتے ہو، کھانا کھا سکتے ہو، اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو، لیٹ سکتے ہو، نو پرابلم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم حالت حیض میں عورتوں کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، اور یہاں پر پاک ہونے سے مراد حیض کا بند ہو جانا، اور دوسرا فإذا تطہرنا، یہ دوسرا جو طہر ہے وہ پاک ہونا، مطلب غسل کرنا ہے۔ جب وہ پاک ہو جائیں تو تم آؤ ان کے پاس سے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے، اور یہ جو جہاں سے حکم دیا ہے تو اس کے بارے میں ہم کو دو رائے ملتی ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ صحیح بخاری میں یہ بات موجود ہے اس آیت کی تفسیر میں، کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس اس کے پیچھے سے آئے تو بچہ بھینگا ہوتا ہے، یعنی جو آنکھیں جس میں تھوڑی ترچھی ہوتی ہیں، تو اسی ان کے اس خیال کی تردید، یعنی ان کی جو رائے تھی، ان کا جو خیال تھا، اس کے ریجیکشن کے طور پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں موجود ہے یہ تفسیر۔ اور دوسری ہمیں ملتی ہے بات کہ عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہنے لگے کہ میں ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے ہلاک کیا؟ کہنے لگے میں نے آج اپنی سواری پھیر لی، یعنی بیوی کے بیگ سے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر آپ نے فرمایا آگے سے صحبت کرو یا پیچھے سے، مگر دبر میں یا حیض کی حالت میں مجامعت نہ کرو۔ یہ حدیث ہمیں واضح طور پہ بتاتی ہے کہ عورت اور مرد کا جو شوہر اور بیوی کا تعلق ہوگا، تم کسی بھی پوزیشن سے آؤ بیوی کے پاس اپنے، لیکن جہاں اس کام کی وجہ سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے بس وہیں سے آؤ، دوسری جگہ سے نہیں۔ دبر مطلب پیچھے کی جگہ کو کہتے ہیں، تو وہاں سے آپ نے مجامعت کرنے کو منع کیا، اور حیض کی حالت میں آپ نے اس سے منع کیا۔ تو اسی لیے جو آگے کی آیت آ رہی ہے وہ عورت کو جس میں کھیتی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ہمارا ٹائم آج چونکہ بہت زیادہ ہو گیا تو ہم یہیں تک اس کو کمپلیٹ کریں گے، یعنی آیت نمبر 222 تک انشاءاللہ۔ پھر یہ جو دو آیتیں رہ جاتی ہیں ہماری، وہ ہم اس کو اگلی نشست میں مکمل کر لیں گے دونوں کو ملا کر۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہیں سے تم عورت کے پاس آؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم کہاں سے دیا، اس کے بارے میں جو تفاسیر میں جو بات موجود ہے کہ اس اگلی آیت میں چونکہ بیوی کو کھیتی سے تشبیہ دی گئی ہے، تو یہاں یعنی مرد کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ تعلق جب قائم کرے تو اس ایسی جگہ سے تعلق قائم کرے جہاں سے پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی اور دوسری جگہ سے نہیں، تاکہ نسل انسانی آگے بڑھتی رہے. اور دوسرا جو کام ہے وہ اس کو منع کیا گیا ہے. تو بہرحال جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے وہیں سے آؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کس کو پسند کرتا ہے؟ توبہ، بہت توبہ کرنے والوں کو اور بہت زیادہ پاک رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. تو اب یہاں دیکھیں کہ توابین کا جو مطلب ہے، تو یہاں پر بہت سارے مفسرین کہتے ہیں، امام بخاری ہیں اور شیخ سعدی ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر انسان سے غلطی ہو گئی تو نو پرابلم، جب اس کو معلومات نہیں تھی کہ کہاں سے آنا ہے اور کب آنا ہے، کیونکہ حالت حیض میں بھی شوہر اور بیوی کا تعلق منع ہے، اور پیچھے کے حصے میں کرنا وہ بھی منع ہے. تو اب یہاں پر اگر کسی سے غلطی ہو گئی تو وہ اللہ تعالیٰ سے خوب معافی مانگ لے، استغفار کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو اگر یہ کام کسی سے ہو گیا ہے تو وہ توبہ کر لے اور پھر نیکی پر قائم رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو پاک رہنے والے ہیں. کیونکہ یہ ایکچولی جو میاں بیوی کا تعلق ہے وہ پاکی کی حالت میں ہونا چاہیے، حیض کی حالت میں نہیں. تو اس لیے حیض کو ناپاکی کہا جاتا ہے اور اس کو تکلیف دہ کیفیت سے عورت کو چونکہ گزرنا پڑتا ہے تو اس کو تکلیف کہا گیا، اذن تکلیف کہا گیا ہے، یعنی اذیت والا معاملہ ہوگا اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ایسی حالت میں. تو بہرحال یہ منع ہے، یہ کام، یہ چار کام تو بالکل منع ہے عورت کو، کہ وہ حالت حیض میں نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے، نہ طواف کر سکتی ہے، اور نہ ہی شوہر اور بیوی کا تعلق قائم ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اور یہ دراصل یہاں پر یہ آیت اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کیسے لوگوں سے، جو بہت پاک رہنے والے ہیں اور جو بہت پاکیزگی اختیار کرنے والے ہیں. تو آج کی یہ آیت سے کیا پتہ چلا ہمیں، جو قابل عمل پوائنٹ ہے ہمارے لیے، کہ یتیم کی سرپرستی کی جائے اور اس کی کفالت کی جائے، یعنی اپنا دل بڑا کیا جائے اور کوئی نہ کوئی ایک یتیم کی کفالت ہم اپنے ذمے لے لیں، ٹھیک ہے. دوسری بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہاں پر متنبہ کر رہے ہیں کہ مشرکین تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کی اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے. تو یہاں ایکچولی اللہ تعالیٰ ہمیں وارن کر رہے ہیں کہ تم نہ جاؤ ادھر، مشرکوں کی طرف نہ جاؤ، بلکہ تم خیر کی طرف آؤ، شر کی طرف جانے کی بجائے تم خیر کی طرف آؤ. اور جب تم خیر کی طرف آؤ گے تو اس میں دونوں بھلائیاں جمع ہو جائے گی تمہارے لیے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. تو لہٰذا اللہ کی بات ماننی چاہیے. اور تیسرا جو قابل عمل پوائنٹ ہے کہ ہمیں وضو اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے، بلکہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے متطہرین کو، جو کہ پاکی حاصل کرتے ہیں. اور بعض روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اسی سے ملتا جلتا اور اسی سے ملتی جلتی آیت ہمیں آگے بھی ملے گی انشاءاللہ، تو جو لوگ پانی سے پاکیزگی حاصل کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے. تو بہرحال ہر وقت ہم وضو کریں گے یا باوضو رہیں گے تو یہ تو ہمارے چہرے کی روشنی کا سبب بنے گا، وضو قیامت کے دن ہمارے اعضا چمک رہے ہوں گے. اور باوضو رہنے سے بہت سارے فائدے ہم کو ملتے ہیں، کیونکہ جب انسان باوضو رہتا ہے تو اس کو یہ ایک احساس ہوتا ہے کہ میں کوئی غلط کام نہ کروں کیونکہ میں وضو سے ہوں. تو لہٰذا وضو بار بار کرنے سے اس کے فائدے بہت ہیں. پھر اگر ہم بار بار وضو کریں گے تو تحیت الوضو ہم پڑھیں گے، جو کہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ باوضو رہنے والا بنائے اور ہم کو ہمیشہ تحت الوضو پڑھنے والا بنائے، اور اللہ کرے کہ یہ وضو کی وجہ سے ہمارے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں، آمین. اور قابل توجہ پوائنٹ جو تھے کہ اپنے مال اور ہمارے جو مال ہیں اس میں دوسروں کے بھی حقوق ہیں، اور کسی کا مال ہمیں ناحق طریقے سے نہیں کھانا چاہیے. اور یہاں دوسرا پوائنٹ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں وصیت کی ہے مومن کو کہ وہ اپنی بیوی کے بارے میں کانشیس رہے، کوئی مومن عورت کو وہ ڈھونڈے جو کہ دین کے بارے میں جانتی ہو، تاکہ اس شوہر کا دین بھی پھر سلامت رہے. یعنی ایک اچھے خاندان کی بنیاد ڈالنا ہے اگر تو اچھی بیوی کو تلاش کرنا پڑے گا، اور اچھی بیوی کیسی ہو سکتی ہے جو کہ مومنہ بھی ہو اور دین کی معلومات بھی رکھتی ہو. اور تیسرا قابل توجہ پوائنٹ تھا کہ اسلام ہمارا دین ہمیں جو تعلیم دیتا ہے, یا ہمارے دین کا اگر آپ دیکھیں کہ اس کو مین جو ہمارے دین کو جو چیز سنوارتی ہے وہ کیا ہے, پاکی اور صاف رہنے کو, کیونکہ طہارت کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے. آپ سوچیں تو ہمارا دین دیکھا جائے تو نظافت اور طہارت پر ڈیپینڈ ہے, یعنی عقیدے کی پاکیزگی, یعنی باطنی پاکیزگی, شرک سے انسان پاک ہو, شرک کی گندگی سے پاک ہو, عقیدہ اس کا درست ہو, اس کا باطن بھی پاک ہو اور اس کا ظاہر بھی پاک ہو. اور اسی لیے ہمارے دین میں اگر آپ دیکھیں گے تو پہلی بات تو قرآن میں طہارت کے تعلق سے بہت سارے احکام آئے ہیں, اور احادیث میں سب سے پہلے نمبر پر یہی چیپٹر کو رکھا گیا. ہر حدیث کی بک میں پہلا چیپٹر طہارہ کا ہوتا ہے, کیونکہ اسی پر ہماری تمام عبادات ڈیپینڈ ہیں, کیونکہ اگر طہارت صحیح ہوگی تو عبادت ہماری قبول ہوگی, اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز ہی قبول نہیں ہوگی. اور وضو باوضو ہم کب رہ سکتے ہیں, یا ہم پاک کب رہ سکتے ہیں, جب ہمارے اوپر کوئی گندگی کوئی نجاست نہ لگی ہو. اسی لیے ہم کو جنابت کے غسل اور حیض کے غسل کا طریقہ ہمیں آنا چاہیے. اگر ہمارا غسل ہی صحیح نہیں ہوگا تو ہماری نمازیں درست نہیں ہوگی, کیونکہ جب پاک ہی نہیں ہوگی تو عبادت کیسے قابل قبول ہوگی. تو ہم کو اپنی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر قبول کروانا ہے تو اس کے لیے ہمیں پاک رہنا پڑے گا, اور اس کے لیے ہمیں تعلیم حاصل کرنی پڑے گی, طہارت کے جو مسائل ہیں وہ جاننا پڑے گا جس پر ہماری عبادت کا انحصار ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے جاننے کی, بتانے کی اور اس پر عمل کرنے کی. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.